الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين حضرات محترم آج 12 ربيع الأول ہے سب کو معلوم ہے عید میلاد النبی کے نام سے اس دن کو منایا بھی جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے لیکن اس محبت کا اظہار کیسے ہو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی دوسری ایک بات بڑی عجیب ہے لیکن تاریخی طور پر ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت پر اجماع نہیں ہے امت کا 12 ربیع الاول کے بارے میں ایک رائے ہے کہ 12 ربیع الاول لیکن زیادہ موثق رائے جس کی دلائل سے زیادہ توثیق ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک کتاب کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا الرحیق المختوم سیرت پر یہ کتاب انڈیا کے عالم صفی الدین مبارک پوری اور ہیں صفی الرحمن مبارک پوری جو ہیں انہوں نے مرتب کیا تھا عربی میں کتاب لکھی تھی اور اسے شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا اس لیے کہ وہ تحقیق کے حوالے سے انہوں نے حق ادا کیا تھا جو بھی میکسیمم ہو سکتا ہے اور اس میں انہوں نے جو رائے قائم کی ہے وہ 9 ربیع الاول کی ہے کہ تاریخی طور پر زیادہ ثابت یہ ہے بعض کے نزدیک 7 ربیع الاول ہے بہرحال 12 ربیع الاول کے حوالے سے دلائل کمزور ہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو اس میں کوئی شک نہیں اب اس وقت عید میلاد النبی منانا اب اس کو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ اس کی نوعیت کیا بنتی ہے مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ حبیب اللہ ہیں اللہ تعالی نے آپ سے محبت کی ہے میں نے کئی آیات پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک تو مقام رسالت ہے تمام رسولوں کو بھی سردار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے حوالے سے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا جو رسالت کی ذمہ داری تھی اور جو مقام تھا اس کے حوالے سے یہ آیت بہت اہم ہے سورہ احزاب کی کہ اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ کے ذمہ کیا کچھ ہے آپ کیا کرتے ہیں بحیثیت رسول شاہدا آپ شاہد ہیں گواہ ہیں دین کے سب سے بڑے گواہ وہ مبشرن بشارت دینے والے وہ نذیرن خبردار کرنے والے تمام رسول بشیر اور نذیر بن کر آئے لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں وداعین الی اللہ باذنہ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اللہ ہی کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ ہے ہدایت کے. اسی مضمون کی ایک آیت جو ہے وہ سورہ فتح میں بھی ہے، اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لیکن سب سے میں سمجھتا ہوں اہم ترین مقام قرآن مجید کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے سورہ انبیاء کی آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے جو اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب جہانوں کی تفصیل کریں گے تو کہاں کہاں جائیں گے، اور آپ کے جو رحمت کا فیض ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود رحمان ہے، رحیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اسی نے بنایا. یہ مقام اللہ کا عطا کردہ ہے. لیکن آپ سے محبت کا اظہار کیسے ہو؟ دیکھیے، زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے اسوہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر معاملے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ. لیکن آپ کی ساتھ عقیدت کا اظہار کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے تو آپ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے اسوہ کون ہوگا؟ صحابہ کرام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور قرآن مجید نے بھی جن کو سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ وہی مہتدون ہیں، راہ ہدایت پر گامزن ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت کا اتباع بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین، ان کی سنت کا اتباع بھی لازم ہے. تو اس معاملے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار، محبت کا اظہار کیسے ہو، اس کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ کرام، جو سب سے بڑھ کر محبت بھی رکھتے تھے، سب سے بڑے وفادار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی سرٹیفیکیشن قرآن نے دی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ پچھلے اگرچہ دو جمعوں کا ناغا رہا ہے، اس سے پہلے یہی آیات زیر بحث تھی ہماری سورہ حجرات کے درس کے حوالے سے. تو بہرحال صحابہ کرام کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے اظہار کیا تھا محبت، کیا وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور صحیح خطوط پر تب ہم ہوں گے جب ہم ان کو اسوے کی پیروی کریں گے. تو یہ ہے چند اصولی بات. اب آج اصل میں جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، اور قرار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ کسی حدیث کی کتاب سے نہیں پتہ چلا کہ اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی امکان کوئی پیدا کرے کہ اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے وغیرہ. نو، یہ قرآن میں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اللہ کا فرمان ہے. اپنے دور میں آپ کی رحمت کے مظاہر لوگ دیکھتے تھے، جو بدترین دشمن تھے، جو آپ کے جانی دشمن تھے، ان کو کیسے آپ نے معاف کیا ہے اور سینے سے لگایا ہے. آپ کے رحمت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، یتیموں کا ملجا، فقیروں کا ماوا، وہ سراپا رحمت ہے. اور اس کی رحمت کے مظاہر سب دیکھ رہے ہیں، دشمن بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان جو وفادار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا اظہار یہاں ہماری دور میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ رحمت ہمارے شامل حال کیوں نہیں ہے؟ وہ جو کسی نے کہا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور کہا بھی کس نے؟ اقبال نے کہا ہے. کہ نبی رحمت تو ہیں لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ساری رحمتیں جو ہیں اب وہ کافروں کے لیے ہیں، اسلام دشمنوں کے لیے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والوں کے لیے، آپ کا استہزاء کرنے والوں کے لیے. اور یہ بات آج کی نہیں ہے، 100 سال پہلے علامہ اقبال نے شکوہ میں یہ کہا تھا. شکوہ جواب شکوہ، علامہ اقبال کی 2 مضمون بہت مشہور نظمیں ہیں، امت کے لیے اس میں بڑا زبردست پیغام ہے. شکوہ نظم کے اندر مسلمانوں کے احساسات کی ترجمانی کی ہے اقبال نے، اس لیے کہ اس وقت بھی کیا تھا، اس دور میں مسلمان پس رہے تھے، سامراج حکومت کس کی تھی، پورا عالم اسلام بانٹ دیا گیا تھا، کوئی کہیں پر جو ہے فرینچ قابض ہیں، کہیں برٹشرز ہیں، کہیں ڈچ ہیں، کہیں جرمن ہیں، کہیں سارے جو ہے یہ پورا مسلمان جو ہے مسلمانوں کے تمام علاقے جو ہیں وہ بانٹ لیے گئے تھے. یہاں پر برٹشرز تھے، آپ کو یاد ہے، مسلمانوں سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا. تو نچے یہ کیفیت ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہی سوال میں آج کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے مظاہر ہمیں مسلمانوں کے حوالے سے کیا نظر آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایک بات جان لیجئے کہ رحمت کے اصل مظاہر کون سے ہیں. قرآن مجید کی روح سے جو بھی میں نے مطالعہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے 2 مظاہر ہیں، 2 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو عطا کی ہیں. وہ بہت بڑی رحمتیں ہیں دونوں اپنی جگہ پر. نمبر 1 الہدا، اس بات کا ذکر قرآن مجید میں 3 مقامات پر ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے کہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو، یعنی آخری اور کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2 چیزیں دے کر بھیجا ہے، الہدا اور دین حق. لیظهره علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین جو ہے وہ پورے نظام پر چھا جائے، غالب ہو جائے. یعنی یہ مشن بھی دیا ہے ساتھ، 2 چیزیں دی ہیں اور ساتھ یہ مشن ہے کہ دین کو غالب بھی کرنا ہے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، یا یقیناً بہت ناگوار ہوتا ہے مشرکوں کو، اللہ کا دین قائم ہونا ان کے لیے موت ہے، نفسیاتی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلام رحمت ہی رحمت ہے. باہر کے یہ 2-3 مرتبہ قرآن میں یہ ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ہم نے آپ کو یہ 2 چیزیں بھیجی. یہ 2 سب سے بڑے تحفے اللہ کی طرف سے ہیں، ملے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، الہدا اور دین حق. الہدا سے مراد کیا ہے سب سمجھ رہے ہیں، اس سے مراد ہے قرآن حکیم، اصل ہدایت. ہدایت ہمیں کیوں چاہیے؟ ویسے تو آج ہم بالکل اس سے مبرہ ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہدایت کی، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور انسان اگر ہدایت پر نہیں ہوگا تو انجام کیا ہونا ہے؟ خسارہ تو بڑا چھوٹا سا لفظ نظر آ رہا ہے جو اصل انجام ہے. جہنم کی شکل میں ہے وہ. جو شخص ناکام رہا اس کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے، جہنم میں جائے گا. اس امتحان میں ناکامی کا لازمی لوجیکل ریزلٹ جو اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں اور 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کے ذریعے اور 300 سے زیادہ رسولوں کے ذریعے یہ پیغام نوع انسانی تک پہنچایا کہ دنیا دار الامتحان ہے، اس امتحان میں جو ناکام رہے گا اس کے لیے جہنم ہے، جو کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت ہے. لہذا اس امتحان میں ناکامی کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، آج کی زبان میں بات کروں تو. آپ کو یہ دنیاوی امتحان دیتے ہیں، پاس ہو گئے تو ایک بہتر طرح زندگی مل جائے گی، شاید اچھے مواقع مل جائیں آگے آپ کو روزگار کے، پاس نہیں ہوئے تو ذرا کم تر لیول پر زندگی گزار لیں گے، یہی ہے نا ناکامی، اور کیا ہے؟ بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن جب بزنس میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہیں وہ ان کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ان کے مقابلے میں دنیاوی نعمتیں جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ساری کامیابی ناکامی اسی کو سمجھتے ہیں، جو اصل ناکامی ہے وہ آخرت کی ناکامی ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امتحان ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جا رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کو برے حالوں میں سے آزمایا ہے، تو یہ سب آزمائش کی شکلیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے دنیا میں، یا جو امیر ہے وہ واقعی اللہ کی رحمت کے مستحق تھے اور اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برس رہی ہیں، بلکہ اشارہ کرتا چلوں معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جو غریب ہے ان کی آزمائش کم ہے، ہلکی ہے ان کے مقابلے میں کہ جنہیں اللہ نے بہت زیادہ دے رکھا۔ اس لیے کہ دولت جب آتی ہے تو انسان پھر پٹری سے جلدی اترتا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان دیکھو تمہارے مال، یہ دنیا کی دولت جو تمہیں ملی ہے، اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے دیات سے غافل نہ کر دے، یہ مال تو غافل کرنے والا ہے۔ اچھا بڑا آدمی ہے اور دولت یا نو دولتیا بنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے لچھن کیا ہیں اس کے بعد، اور جس کو کم ملا ہے اس کی آزمائش ہلکی ہے، اس کا حساب بھی آسان ہے، اس لیے کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، جس کو زیادہ ملا ہے سارا حساب دو۔ اصل دنیا کی حقیقت یہ ہے، لہذا کامیابی صرف ایک کامیابی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جنت میں داخلہ ہو، اور اگر وہ ناکامی ہے تو وہ ناکامی بہت ہی ہولناک۔ ہم چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کسی اچھے ٹیوٹر کے پاس جائیں گے، کتابیں مل جائیں اس کو پڑھیں گے، اور اس اتنی بڑی عظیم تو نہیں کہنا چاہیے، ہولناک ناکامی سے بچنے کے لیے ہمارے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی کوئی گائیڈ بک چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے۔ لیکن اللہ کو پتا تھا انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، تو چنانچہ انسانوں پر جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوا ہے اور جو تحفہ سب سے بڑا ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ یہ الہدا ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ نسخہ کیمیا۔ ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے وہاں تک کا کہ جو سیدھا راستہ ہے جنت تک پہنچانے والا۔ تو یہ ہے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالی کی صفت رحمت کی سب سے اونچی شان جو ہے وہ الرحمن ہے، رحمانیت۔ اس رحمانیت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ قرآن عطا کیا۔ سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت، موعظۃ تمہارے رب کی جانب سے، یعنی یہ قرآن۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ ایسی چیز ہے جو سینوں کے باطنی امراض کا علاج ہے، شفا ہے۔ وہدن، اور اس میں وہ گائیڈنس ہے جس کی تمہیں اصل ضرورت ہے۔ ورحمت، اور ساتھ ہی پھر رحمت بنتی ہے، جو اس کو مضبوطی سے تھامے، اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی جنت تک اللہ انہیں پہنچائے گا۔ ورحمت للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے یہ قرآن رحمت ہے جس کا ظہور جنت کی شکل میں ہوگا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے، ہم کہتے ہیں ہم پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ فضل فرما دے، اللہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں برسا دے، یہ دو چیزیں ہیں جو ہم بہت زیادہ جس کی دعا کرتے ہیں. سب سے بڑا فضل بھی جو ہے وہ بھی قرآن ہے، سب سے بڑی رحمت بھی قرآن ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت دونوں کا مظہر ہے کہ یہ قرآن تمہیں عطا ہوا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر آخری الفاظ اس آیت کے ہیں، فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشی منائیں کہ اتنی اعلیٰ گائیڈ بک ہمیں مل گئی ہے کہ اس کو عمل کریں تو پھر اس جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی. یہ واحد مقام ہے میرے محدود مطالعے کے مطابق کہ قرآن مجید نے کہا کہ خوشیاں مناؤ اسی بات پر، جشن منانا ہے تو مناؤ اس پر، کسی اور چیز پر نہیں کہا کہ اس پر خوشیاں مناؤ. اللہ نے تمہیں کامیابی دی ہے، فتح مکہ ہو گئی ہے، اب جشن مناؤ، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سب دنیا تو آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے مختلف طریقے سے. جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ قرآن. یہ کس کے ذریعے سے ملا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ رحمت، یہ رہے جزدان کے اندر لپیٹ کے رکھی رہے کسی طاق میں. ہم جو کہہ رہے ہیں نا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، جو اصل رحمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی طرف تو ہم متوجہ ہی نہیں ہے، اسے تو پیٹ پھیرے بیٹھے ہیں. اور پھر کہتے ہیں رحمت کہاں ہے اللہ کی؟ تو سب سے بڑی نعمت اور رحمت یہ قرآن، اور اس کے ساتھ جو ہمارا سلوک وہ آپ کو معلوم، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت کوئی زور لگتا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی قاری بلا لیا جاتا ہے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا جو پڑھانے والا ہے وہ اتھینٹک بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ صحیح بھی پڑھا رہا ہے یا نہیں. اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے جبکہ بھائی والدین کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے قرآن پڑھنا کیسے ہے کیا ہے، تو پھر ہر طرح کے لوگ آ کر جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور قرآن صرف پڑھنے کی چیز تو نہیں ہے، پانچ حقوق والد محترم نے اس کے واضح کیے ہیں. اس کو پڑھا جائے، سب سے پہلے اس پر ایمان، یقین کے درجے والا ایمان ہو کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. جب وہ ہوگا تو ہمارا رویہ بدل جائے گا قرآن کے حوالے سے، پھر یہ سب سے بڑی نعمت محسوس ہوگی. پھر قرآن کو پڑھنا، پھر سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک، پوری نو انسانی تک پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ اور جد و جہد کرنا، یہ کس کی ذمہ داریاں؟ ہر مسلمان کی، بھولے بیٹھے. ایک مصرف ہے قرآن کا ہمارے ہاں، اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے کہ بایاتش ترا کار جزی نیس کی ازیاسی نے آساں بمیری، اے مسلمان تجھے قرآن مجید سے اس کے سوا اور کوئی سروکار نہیں رہا کہ مرتے ہوئے شخص کو یاسین پڑھ کر سنا دی جائے تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. یہ مصرف ہے قرآن کا. اور میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ اس کے بعد علامہ اقبال کے دور میں شاید وہ نہیں تھا، اب ہم نے اس کا ایک مصرف اور بھی نکالا ہے، لیکن ہے وہ بھی مردے کے لیے، زندوں کے لیے نہیں ہے، کہ تیسرے دن پھر قرآن خوانی ہو اس پر. زندہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے اس میں، مردوں کے لیے ہے کتاب. تو پھر شکوہ اللہ سے کیوں کرتے ہو کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو ایک یہ ہے جو سب سے بڑی رحمت اللہ کی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ، لیکن نو انسانی کو کس کے ذریعے ملی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور دوسری رحمت کیا ہے؟ ودین الحق، وہ دین کے جو حق اور عدل و انصاف پر مشتمل ہے، وہ نظام. عام طور پر لوگوں کا اس کا کوئی شعور نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اور اس میں الہدا اور دین حق میں فرق کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. قرآن مجید الہدا ہے، اس کا جو اصل میسج ہے اور اس کا جو سارا فوکس ہے وہ اس پر ہے کہ ایک فرد کس طرح کی زندگی گزارے کہ وہ آخرت میں کامیاب قرار پائے، ناکامی سے بچ جائے. ایک فرد کی ذاتی زندگی کیسی ہو، اس کے اخلاق کیسے ہو، اس کا رویہ کیسا ہو، اس کا کردار کیسا ہو، اس کے معاملات کیسے ہوں، اس کا عقیدہ کیا ہو، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہے الہدا، ہدایت. اس کا ایک گوشہ یہ ہے کہ پھر ایسا نظام بھی دنیا میں قائم ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ نافذ ہو، اور جو رسولوں کے ذریعے اللہ نے ایک پورا نظام بھی عطا کیا ہے، اس کا نام دین ہے. کیا چیزیں ہیں جو معاشرے میں فوربیڈن ہیں، کیا ہیں جو جرائم ہیں، جرائم کی سزا کیا ہے، کن چیزوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی معاشرے کے اندر، کس کو ڈسکریج کیا جائے گا، قانون کیا ہوگا، کوئی اگر زیادتی کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. یہ ایک سسٹم کی بات ہے، معاشی سسٹم کیا ہوگا، سماجی معاشی. یہ وہ سفیر ہے، یہ وہ دائرہ ہے دین حق والا. پورا نظام میں زندگی بھی عطا کر دیا ہے، یعنی ایک ریاست کی سطح پر، اور ریاست بھی ایک گلوبل ریاست بھی ہو تو اس کے لیے آئیڈیل نظام اسلام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو مل گیا. آپ آخری نبی، آخری رسول ہیں. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس میں بھی دیکھیے آپ نے کہ دو چیزیں آئی ہیں. اعلان ہو رہا ہے کہ آج کے دن میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو بھی مکمل کر دیا. اسلامی نظام کیا ہوگا اس کی تفصیلات بھی دے دی ہیں، اس کے لیے بھی سارے اصول دے دیے. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہدایت کا بھی اتمام کر دیا. ایک فرد کی نجات کے لیے جو اس کے ذاتی طور پر جو رہنمائی چاہیے وہ بھی ساری دے دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کر لیا ہے اسلام ہی کو بطور دین. اب قیامت تک کے لیے یہی دین ہے، اللہ کا مقبول دین. اور یہ دین ہمیں ملا، مکمل ملا. اور 56-57 اسلامی ملک زمین اس وقت بھی اس دنیا میں ہے، موجود ہے. ایک جگہ بھی مسلمانوں نے اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا. دین کے ساتھ غداری، ٹوٹلی غداری. یہ جو کچھ ہو رہا ہے باہر سے، جو بھی ڈکٹیشنز آتی ہیں کہ اب فلاں جگہ یہ ترمیم کرو، فلاں یہ کرو، اب فلاں یہ قانون نافذ کرو، تحفظ حقوق نسواں بل نافذ کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا نظام نہیں، ہمارا دیا ہوا نظام نافذ کرو. اول تو پاکستان میں اللہ کا نظام پہلے ہی نہیں ہے، جتنا ہے بھی اس کو بھی ادھیڑا جا رہا ہے وہاں سے، اور آسمانی امریکہ سے وہی آتی ہے کہ اس کی جگہ یہ لاؤ. تو اللہ کے دین سے بے وفائی تو ہم نے کر رکھی ہے، شکوا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے. یہ دو سب سے بڑے تحفے تھے نوع انسانی کے لیے، عظیم ترین تحفے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو عطا ہوئے، اور آج مسلمان خود ان سے بیگانہ ہو کر مستعفی ہو چکا ہے، لہذا رحمت کا مستحق نہیں ہے. پھر عذاب کے کوڑے برسیں گے. اور اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ جو کافر ہیں ان کو تو موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے دنیا میں پھلے پھولے جو مرضی کریں، ان کا اصل انجام جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. لیکن کوئی مسلمان قوم ہو، جیسے ایک زمانے میں بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا ہوئی تھی اور وہی شریعت چلتی رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے ہیں، سینکڑوں انبیاء آئے ہیں ان کے ہاں، لیکن جب بھی انہوں نے اللہ کے دین سے بغاوت کی اور اللہ کی کتاب سے اپنا ناطا توڑا، تو ان پر بھی اسی زمین میں، اسی دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب کے بڑے بڑے کوڑے برسے. دو تو بہت ہی بڑے تھے جس میں لاکھوں قتل ہوئے، اور دونوں دفعہ جو ہے ان کا جو ان کا خانہ کعبہ یعنی بیت المقدس جو ہے اس کو مسمار کیا گیا، دشمنوں نے آ کے مسمار کیا، اس کی بنیادیں تک کھوڑ ڈالی. اسی زمین پر ہوا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ کوئی مسلمان قوم جب اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کرتی ہے تو اس پر ذلت اور مسکرت کا عذاب اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی تھوپ دیا جاتا ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے. یہ اللہ کی سنت، اور وہی عذاب آج مسلمانوں پر مسلط ہے، ذلت اور مسکنت. ذلت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارا گرین پاسپورٹ، آپ انٹرنیشنل کسی ایئرپورٹ پر جائیں گے تو آپ شرمائے شرمائے دیں گے، آپ پتہ نہیں کیا کو سننا پڑ جائے گا اور کیا ٹریٹمنٹ ہوگی. اب ذلت کا نشان ہے، فیکٹ ہے. اور مسکنت کیا ہوتی ہے؟ کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی بالکل بے بس، لاچار، کچھ کر نہیں پا رہے. پونے 2 ارب آبادی ہے اور 0، اور دشمن جیسے چاہتا ہے حملہ کرتا ہے. کبھی ادھر سے جو ہے وہ پوری پوری صفایا کر دیا ہے، برما میں روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہوا ہے، ساری دنیا میں آپ نقشہ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس ایٹم بم ہے بھی، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ بیچنے کے لیے تیار. دین بکاؤ مال ہے، یہ لے لو، بس دنیا دے دو ہمیں. تو یہ ہے اللہ کی سنت. چنانچہ اقبال نے جواب شکوہ میں پھر یہ بات مسلمان کو بتائی کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، پر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو جواب میں، جواب شکوہ اقبال نے اصل میں قرآن و سنت کی تعلیمات یعنی اللہ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اسلاف کی ذکر کرتے ہیں، ان کے یہ کارنامے تھے، دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تیرے کعبے کو جب زمینوں سے سجایا ہم نے، سب ہم نے تو بڑے کام کیے ہوئے. بھائی وہ تمہارے آبا و اجداد تھے، تو اپنی بات کرو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو آخری بات جو ہے انہوں نے کہی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ جواب شکوہ جو ہے پورا بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی نوید بھی سنائی ہے کہ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. اقبال کہتے ہیں اگر تم اپنا رستہ ابھی بھی صحیح کر لو، آج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تم اگر اپنا راستہ آج بھی صحیح کر لو، اللہ اور رسول کی وفاداری شروع کر دو، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی. اور یہ وقت آئے گا، اور اقبال نے خوشخبری دی ہے کہ خلافت جو ہے تمہیں ملے گی بالآخر، یعنی دنیا میں غلبہ اقتدار ملے گا اور وہ گلوبل ہوگا. کرنا کیا ہے؟ ایک جملہ، ایک آخری شعر ان کا جو ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ساری چیز آ گئی ہے اس میں. میں حیران تھوں کہ اللہ کا کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، لیکن ایک اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متعارف کروانے والے اور اللہ کا بھی صحیح ادراک ہمیں بخشنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری رہنمائی ملی ہے. اور دین ہے یا وہ جو اقبال نے ایک اور جگہ کہا کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اگر بعون رسیدی کمام تمام بوڑھا بھی. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دو کہ اصل میں دین نام ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن آپ کے ذریعے دیا گیا، دین آپ کے ذریعے دیا گیا، ہدایت کے ذریعے آپ کو بنایا گیا، اسوہ کاملہ آپ کو قرار دیا گیا. اور محبت کے حوالے سے وہ ایک آیت کے شاید ترجمہ رہ گیا تھا، اس کا بھی ذکر ہو جائے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، رکھنا چاہتے ہو، اور یہ خاص پس منظر بھی تھا، عیسائیوں کا ایک وفد آیا ہوا تھا اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور عیسائیوں کے ہاں چونکہ آپ کو معلوم ہے رہبانیت، اس زمانے میں ابھی عیسائیت اتنی نہیں بگڑی تھی جتنی اب بگڑی ہوئی ہے، کچھ سچے راہب بھی ہوتے تھے جو واقعتاً جا کر غاروں میں کسی جگہ پر جو ہے گوشہ نشین ہو کر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ ہی کرتے تھے. اور کیوں کرتے تھے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی سے ہم اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. تو اس تناظر میں یہ بات آئی کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اب مجھے نمائندہ بنایا ہے، میری اتباع کرو. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دو گے، ان کو فالو کرو گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو یہ ہے مقام کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو اور اللہ تم سے محبت کرے تو راستہ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. تو بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ، ان کی پیروی، ان کا اتباع اور ان سے محبت. اگر دل میں محبت نہیں ہے تو ایمان کی خیر منائی. صحیح معنی میں آپ سیرت کی کتاب ایک بھی پڑھ لیں گے تو آپ خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. تو چنانچہ اور اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا بھی، اگر یہاں تک نہ پہنچے تو پھر یہ سب بھولا بھی ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا، اس وقت بڑے علمی دلائل دیے جا رہے ہیں اور بڑے علمی سطح پہ اوپر یہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، فلاں ہوتے ہیں، اب یہ سب بھولا بھی ہے، کچھ نہیں ہے. اگر باؤ نہ رسیدی، اگر یہاں تک نہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو نہ پہنچایا، تو باقی یہ سارا کچھ جسے تم کہتے ہو یہ اکیڈیمیا ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور یہ بڑے یہ لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں، ہائی انٹلیکچوئلز، سب کوڑ ہی کوڑ، نتھنگ. یہ ہے اقبال کا پیغام، اور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن ہم خود انکاری ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان، کل نفس، بلکہ ہر شخص کے بارے میں کہا ہے، ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو خود ہی انکار کر دے. الا من ابا، کل مومنین ہے یا کل نفسین ہے، تھوڑا سا مجھے اشکال ہو رہا ہے کہ ہر بندہ مومن یا ہر مسلمان کہہ لیجئے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جو خود ہی انکار کر دے. اب یہ تعلیم کا کتنا خوبصورت انداز تھا، ایسی بات کہی ہے کہ لوگ چونک اٹھے، متوجہ ہو گئے، ایسا احمق بھی کوئی ہوگا کہ جو جنت میں داخلے سے انکار کرے؟ تو پوچھا گیا، من ابا، کہ اللہ کے رسول وہ کون ہوگا بدبخت جو جنت میں داخلے سے انکار کرے گا، اتنا احمق اور قودن. اب سنیے، من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے جس دنیا میں میری اطاعت کی، میرے نقش قدم پر چلا، میرے بتائے ہوئے دین کو اپنا دین بنایا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا خود جنت میں داخلے سے انکار کر دیا. آج ہم بھی جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مظاہر ہیں، اس سے خود مستعفی ہوئے بیٹھے، ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہے اصل معاملہ. آپ رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ خطاب جو ہے یہ آپ کے کسی معتقد نے نہیں دیا ہوا، کسی صحابی کا دیا ہوا نہیں، یہ قرآن کا دیا ہوا، یہ اللہ کا عطا کر رہا ہے. تو آج کے دن پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے رستے پر ہم نے چلنا ہے، اللہ اور رسول کی وفاداری کو اپنا شعار بنانا ہے. اور انشاءاللہ جب یہ کام زیادہ پھیلے گا اس انداز سے، تو دنیا میں بھی غلبہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، عزت اور سربلندی بھی عطا کرے گا، جیسے کہ پہلے بھی اس نے عطا کی تھی. یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.